السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 16 حدیث نمبر 23. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب نمبر 16 ہے, باب الحیاء من الایمان. یعنی آج کا ہمارا یہ ٹاپک یا یہ والی حدیث دراصل ہمارے اسی چیپٹر سے ملتی ہے جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں ایمان کا. باب الحیاء من الایمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. حدثنا, حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ ابن یوسف نے کہا, اخبرنا خبر دی ہم کو مالک ابن انس نے انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد ابی سے یعنی عبداللہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک انصاری آدمی بھی تھا اور وہ مر علی رجل من الانصار ایک انصاری آدمی کے پاس جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا. وہو یعظہ وہ سمجھا رہا تھا نصیحت کر رہا تھا اخاہ اپنے بھائی کو فی الحیائی حیا کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہو جانے دو چھوڑ دو فإن الحیاء من الایمان کیونکہ حیا بے شک ایمان میں سے ہے. ترجمہ ڈائریکٹ دیکھ لیجیے. ہم سے بیان کی عبداللہ بن یوسف نے کہا ہم کو خبر دی امام مالک بن انس نے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد پر گزرے اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا اتنی شرم کیوں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جانے دے کیونکہ شرم تو ایمان میں داخل ہے. ایسے لگ رہے گویا کہ آج ہی کے دور کی کوئی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر الحمدللہ تعلق ہے حدیث کو ہماری زندگی سے, اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں جو کہ قیمتی موتی کی طرح ہے اور جسے محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بہت تگ و دو کی, یاد کیا, اسے محفوظ رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ان احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو سب سے پہلے باب سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کیونکہ ہم باب کون سا پڑھ رہے ہیں ایمان کا, اور یہاں پر بھی یہ اس میں جو حدیث لائے ہیں باب حیا ایمان کا ایک جز ہے, اس میں بھی ایمان کی بات آئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کو لوگ صرف زبانی کام سمجھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کر لینا دراصل ایمان ہے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا, نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ ادا کر دی تو بس ہم مومن بن گئے. نہیں, دیکھا جائے تو اسلام پوری زندگی میں داخل ہے, ہر شعبے پر محیط ہے اور ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اسلام میں ملتا ہے, ہر پہلو سے اور ہر طرح سے ہمیں ہر طرح کی تعلیم دی گئی اور ہدایت دی گئی. کوئی خانہ, کوئی ایسا حصہ چھوڑا نہیں گیا جہاں پر ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول فراہم نہ کر سکتے ہوں جہاں سے. تو بہرحال حیا بھی اس میں کا ایک حصہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا, تو آپ نے اسی وقت وہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو تواصل بالحق کا کام کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کسی کو ایسا کوئی کام کرتے دیکھتے جو کہ غلط ہوتا تو آپ ضرور اسے روکتے. تو اس سے سب سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی اچھی بات پر ٹوک رہا ہے, کوئی نیک کام سے روک رہا ہے, تو آپ اس روکنے والے کو نصیحت کریں کہ ارے بھائی کیوں تم اسے روکتے ہو نیک کام سے، اسے کرنے دو نیک کام، کیونکہ اچھا نیک کام ہی تو کر رہا ہے نا، اسے اس کو اجر ہی ملے گا۔ تو آج ہمارے یہاں پر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بلکہ آج تو ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ نہ بولنا، شرم حیا کرنا، شرمانا، یہ سب دراصل دیکھا جائے تو یہ دقیانوسی باتیں ہیں، بولڈنیس کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اگر بے جھجک ہو کر بے شرمی کی باتیں کرے یا بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اسے ہم بولڈ کہتے ہیں، اور کوئی ایسی فحش باتیں اپنی زبان پر نہیں لاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو دبو قسم کے لوگ ہیں، ہے نا، یہی معاملہ ہے ہمارا آج کل۔ تو دیکھا جائے تو حیا انسان کی سماعت میں بھی ہوتی ہے، بصارت میں بھی ہوتی ہے، کہ وہ کیا بولتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، لباس اس میں آ جاتا ہے، بات کرنا اس میں آ جاتا ہے، گفتگو کا انداز۔ تو حیا کا تذکرہ دیکھا جائے تو ہم حدیث میں بار بار پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی آیا ہے حیا۔ تو ایکچولی حیا کیا ہے؟ تو حیا انسان کی فطرت ہے، حیا ایمان کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ مطلب میں میری مرضی میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، لہٰذا میں جو چاہے کروں، تو ایسا انسان دراصل فطرت سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو فطرت سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پر مالک ہی کا اختیار ہے۔ جو انسان یہ سوچے، انسان جب زندگی پر اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنی من مانی کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ ایسے بہت سارے کام کر جاتا ہے جو کہ مالک کی ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے مالک کو اپنا حقیقی رب جانے، جو اس بات کو سچ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے مالک کو جواب دینا ہے، تو جب وہ اپنے مالک کو اپنا رب اور اپنا سب کچھ جانتا ہے، تو پھر فیصلے کا اختیار بھی وہ اپنے رب کو دے دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں تمام کام اپنے رب کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرار پاتے ہیں۔ اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور پھر یہی حیا کا تقاضا ہے۔ اگر جب انسان یہ سوچنے لگے کہ میں میری مرضی، میں آزاد ہوں، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، جیسے لباس کا معاملہ ہے، گفتگو کا معاملہ ہے۔ اب اگر گفتگو میں انسان بے حیائی کے الفاظ استعمال کرے اور اسے ٹوکا جائے، تو کہا جائے کہ اچھا ہم تو آزاد ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کریں، آپ سے تو نہیں کہہ رہے کہنے کا، تو یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں۔ جس کو احساس ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری زندگی کے تمام معاملات کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، تو پھر وہ کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ تو آج اپنے لباس کا معاملہ دیکھا ہوگا آج کے دور میں، کہ لباس کے معاملے میں سب سے زیادہ بے حیائی برتی جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات کچھ لوگ گفتگو بھی بہت ہی عجیب عامیانہ انداز میں کرتے ہیں، جبکہ بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جس کی بد کلامی سے لوگ اسے چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، استغفر اللہ۔ پھر ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بےہدہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ بےہدہ باتوں سے بھی منع کیا گیا۔ تو حیا ہوگی تو اچھی بات ہوگی، حیا نہ ہوگی تو بد کلامی ہوگی، فحش گوئی ہوگی۔ تو حیا خیر ہی لاتی ہے۔ اگر انسان ایسی چیزیں سنتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، تو اس کا مطلب حیا میں کمی ہے۔ انسان ایسا لباس پہنتا ہے جو کہ اس کے جسم کے حصوں کو کور نہیں کر رہا ہے، جو کہ تقاضا ہے اسلام کا، اگر ان تقاضوں پر پورا نہیں اتر رہا ہے، تو مطلب اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا نہیں ہے تبھی تو وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس کو رب پر یقین ہوتا، ایمان ہوتا، تو وہ یہ کام نہ کرتا، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا ایک جزو لازم ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر حیا جو ہے، کسی بھی چیز میں اگر حیا ہوتی ہے تو وہ اسے زینت دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا نہ ہوگی تو وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھنا کہ آج ہم کو تو الٹا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جو جتنا برہنا ہوگا، جو انسان جتنا زیادہ اپنا جسم دکھائے گا، نمائش کرے گا، اس کو ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جو انسان جتنا بدن ڈھانک کر رہے گا، اس کو اتنا بیکورڈ، دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے کہنا چاہیے کہ جو معیار ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدل لیا مسلمانوں نے۔ تو جن کے اندر حیا ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے لباس کو بے حیائی کی طرف نہیں لے جائیں گے، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، کیونکہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے تو آنکھ وہ نہ دیکھے، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہی ہے تو مطلب وہ بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہے، تو رب نے بے حیائی اور فحش دیکھنے سے روکا ہے، تو کان بھی وہ نہ سنے اور آنکھ بھی وہ نہ دیکھے، جو رب نے منع کیا ہے وہ نہ سنے اور نہ دیکھیں۔ تو بے حیائی کسی بھی چیز کو خراب کر دے گی اور حیا اس کو زینت بخشے گی، اور حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، اور ایمان یہ جنت میں لے جاتا ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ تو بہرحال یہاں پر پہلے بھی ہم حیا کا پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر حیا کو دوبارہ لایا گیا ہے، حیا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، حیا کو انسان کی فطرت ہے، اور حیا ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے، رہن سہن میں، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، گفتگو، ہر معاملے میں۔ اور آج ہمارے یہاں پر الٹا معاملہ کر دیا گیا ہے کہ حسن کی نمائش کو، جسم کے اعضاء کو جتنا زیادہ اوپن کریں گے کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ بولڈنیس ہے، دراصل دیکھا جائے تو یہ بے حیائی ہے۔ نظر میں بھی حیا ہونی چاہیے انسان کے، اگر نظر میں حیا ہوگی تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے لباس سے اس کی حیا ٹپکتی ہے یا چھلکتی ہے، پھر اس کی زبان سے اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے یا فحش باتیں کرتا ہے تو بھی دراصل وہ بے حیائی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو انسان کے ہر عمل سے حیا ٹپکتی ہے، اور حیا کا تعلق ایمان سے ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر پھر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے کی حدیث دیکھیں، باب 17، بابن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ دراصل یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس کو باب کے طور پہ لایا گیا ہے، عنوان دیا گیا ہے۔ باب اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ برات میں ہے، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارہ سمعت ابی یحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ ہم سے بیان کی عبداللہ بن محمد نے کہا، ہم سے بیان کی ابو روح نے، ابو روح بن عمارہ نے کہا، ہم سے بیان کے شعبہ نے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کا یہ حکم ہوا کہ لوگوں سے، کافروں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا رب نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز درستی سے ادا کریں اور زکات دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق سے، اور ان کے دل کی باتوں کا حساب اللہ پر رہے گا۔ اب یہاں پر دراصل سورۃ توبہ کی ایک آیت لائی گئی، اور باب سے اس کا تعلق کیا ہوا کہ ایمان کا تعلق دراصل انسان کے عمل سے ہے، اور عمل کا تعلق نیت سے ہے، اور اس میں توبہ کی بات لائی گئی ہے، اور خاص طور سے کہا گیا کہ جو توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو، ان سے الجھو نہ، مطلب وہ مسلمان ہیں، اور ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا، باطن پر نہیں کیا جائے گا۔ تو توبہ، نماز اور زکات یہ ایمان میں سے ہے، یعنی یہ ایمانی امور میں ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا معاملہ صرف زبان سے ادا کرنے کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ فقط زبان سے اقرار کا معاملہ اگر ہوتا تو پھر یہ تمام اعمال کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ ایمان دیکھا جائے تو کچھ امور پر مشتمل ہے، اور یہ امور ایسے ہیں جو ایمان میں سے ہیں، اور باب کا دراصل کتاب سے یہی تعلق ہے۔ جو ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں تو اس باب کا دراصل کتاب سے یہی تعلق ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرنے کو اسلام نہ سمجھیں، بلکہ عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا، پریکٹیکلی کچھ دکھانا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ عمل کیسے آئے گا، عمل علم سے آئے گا۔ تو ہمیشہ دین کے یہ تین اصول ہمیشہ یاد رکھیں، بلکہ آپ اس کو لکھ لیں۔ دین کے تین اصول ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، علم، عمل، دعوت. کیونکہ آپ دیکھیں کہ علم ہوگا تو عمل آئے گا، جب عمل آئے گا تو انسان اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ دعوت دے گا تو اس میں پختگی آئے گی. جب دوسروں کو وہ پڑھاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، تو خود بخود اس کے اندر پختگی آتی ہے، خود بخود اس کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ جب میں دوسروں کو بتا رہا ہوں تو میں خود بھی اس پر عمل کروں. لہذا علم کا تعلق عمل سے ہے، اور پھر ساتھ میں دعوت. دو باتیں اور اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ اس حدیث کے تعلق سے، کہ اس میں علم کی بات کی گئی ہے کہ علم کے بغیر عمل نہیں، اور دوسرا عمل کی. علم کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور علم دیکھا جاتا ہے کہ ایسی قیمتی دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ گم ہو سکتی ہے، نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے. آپ کو امام غزالی کا وہ بہت ہی اہم واقعہ یاد ہوگا، جبکہ وہ تعلیم حاصل کر کے نیشاپور سے بغداد جا رہے تھے، اور جب وہ پہنچتے ہیں ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، کے کہنے لگے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے کام کی نہیں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ میرے کام کی نہیں، اور میں جب تک تمہارے پاس سے وہ چیز نہیں لے لیتا تو میرا آگے کا کام نہیں بن سکتا. اور انہوں نے اس وقت وہ اشرفیاں دی تھی کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں، یہ آپ لے لیں. ڈاکو نے پوچھا کہ تمہاری کام کی کون سی چیز میرے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں علم سیکھتا رہا، میرے جو استاد کے نوٹس تھے، جو میں زندگی بھر وہاں حاصل کرتا رہا، وہ آپ نے لے لیا ہے، اور آپ کے پاس وہ بیکار ہے، لہٰذا مجھے دے دیجیے. تو ڈاکو نے کہا تھا اس کے سردار نے کہ تمہارا ایک ایسا علم ہے جو کہ کوئی اسے چرا سکتا ہے، کوئی اسے چھین سکتا ہے، کوئی اسے لے سکتا ہے، تو یہ تو کوئی فائدے کا نہ ہوا. تو تب سے یہ بات امام غزالی کو بہت دل پر جا کر لگی تھی، اور انہوں نے اپنی ہر چیز کو، جو بھی انہوں نے سیکھا تھا، اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، اپنے علم کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم میں پختگی آنی ضروری ہے، اور پختگی کب آئے گی؟ جب آپ اس کو ساتھ میں نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ اس کو دل میں بھی محفوظ کرتے جائیں. تو اس حدیث میں دراصل دیکھا جائے تو امور کی بات کی گئی ہے، اور کتاب کا تعلق یہی ہے باب سے. کتاب ایمان ہے، اور پھر بتانے کی کوشش کی گئی کہ توبہ، نماز، زکوٰۃ کے ایمان میں سے ہے، یعنی کچھ پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. توبہ بھی انسان کرتا ہے تو وہ پریکٹیکلی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے وہ بھی پریکٹیکلی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی، اس کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا ہے. تو یہ تمام امور دراصل اسلام میں داخل کرتے ہیں، یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے، یہ صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کا دعویٰ تو کرے، اقرار تو کرے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چلے جمعہ کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ عید کے عید پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ عید پر بھی نماز نہیں پڑھتے، استغفر اللہ. تو یہ جیسے جیسے چیزیں کم ہوں گی ویسے ویسے ایمان کم ہوگا. تو ایمان کا ثبوت دراصل پیش کرنا ہے اپنے عمل سے. کیوں؟ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ نماز حد فاصل ہے کفر اور اسلام کے درمیان. جو شخص نماز بالکل ہی نہیں ادا کرتا دراصل وہ کافر ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حامان اور قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ لوگ، ابی بن خلف کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں، آپ خود بتائیں، کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، دل چاہا تو جمعہ کے جمعہ پڑھ لیا، یا دل چاہا تو بس عید کے عید نماز پڑھ لی. تو دیکھا جائے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اسلام والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. تو جو اہم بات ہے، عمل سے ایمان کا ثبوت ملتا ہے. یعنی اگر ایک انسان زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے تو زبان سے خالی اقرار کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے عمل سے دکھانا ہوگا. تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے حدیث سے کہ ظاہر پر معاملہ کرو. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. اب اس کے دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دو، تمہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی، کسی پر کفر کے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اقرار کرتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور عمل کرتا رہا، تو اب ان کی جان اور مال محفوظ ہے. یعنی آپ کسی کی پھر اس بنا پر جان نہیں لے سکتے کہ اس نے تو زبان سے صرف اقرار کیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، دل سے نہیں جانتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں کسی صحابی نے اس بنا پر ایک شخص کو قتل کر دیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. جب انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اس شخص کو قتل کر دیا، تو نے اسے قتل کر دیا اور یہ آپ بات برابر بار 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 کہتے رہے، یہاں تک کہ ان کا دل چاہا کہ کاش میں ابھی مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. یعنی ان کو اتنا زیادہ افسوس ہوا اپنے اس عمل پر کہ ایک شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو تم اس کو کافر کہہ رہے ہو، تو ہمارا معاملہ ظاہر پر ہوگا، ہم کسی کی باطن کی کھوج کرید نہیں کریں گے. تو یہاں پر جو لڑائی کی بات کی گئی ہے کہ لوگوں سے میں اس لیے جنگ کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا رب نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جنگ صرف اور صرف اسلام کے لیے کی جائے گی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کی جائے گی جنگ، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے جنگ کا. تو پھر اس حدیث سے بیسیکلی کیا باتیں معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنا، توبہ کرنا اور زکات دینا یہ ایمان میں سے ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ابلیس نے کیا کہا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ کافر ہو گیا تھا وہ ابلیس. کیوں؟ توبہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو کیوں معاف کر دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے معافی مانگنے کے لیے، ان کے اندر ندامت تھی، ان کے اندر افسوس تھا، اور انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی، رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. تو یہ ایک سمجھدار انسان ہونے کی علامت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نماز پڑھے اور زکات دے، تو یہ ایمان میں سے ہے. اسی طرح اگلا باب ہے، باب نمبر 18، باب من قال ان الایمان هو العمل لقول الله تعالی، باب اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے ایمان ایک عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وَقْعِهِ تَعَالَى فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. یہ جنت جس کے تم وارث ہوئے تمہارے عمل کا بدلہ ہے. اور کئی عالموں نے اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ حجر میں ہے، قسم تیرے مالک کی ہم ان سب لوگوں سے ان کے عمل کی باز پرس کریں گے، یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے، جو کہ سورہ صافت میں آتا ہے، فرمایا ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی یہاں پر حدیث میں جو اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اس کی تشریح میں کچھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے، عمل کے بغیر دعوی ایمان قابل قبول نہیں، جب عمل ہوگا تو تبھی جنت ملے گی. یعنی ایمان عمل صالح کے ساتھ ہی جنت کا تعلق ہے، ورنہ نہیں ہے. تو حدیث کی تشریح میں لَنَسْأَلَنَّهُمْ کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں ہم ضرور ان سے سوال کریں گے ان کے عمل کے بارے میں، اور ان اعمالہم سے مراد ہے تمام عمل کے بارے میں. خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے. ایمان والوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس زندگی میں وہ کیا عمل کرتے رہے یا کیا عمل کر کے آئے، تاکہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو جنت ملے. اور اجمعین سے مراد ذکر کیا گیا کفار کا کہ ان کا غم نہ کرو اور اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے بچھا کر رکھو، کیونکہ اسلام میں مومن داخل ہوتے ہیں، کافر داخل نہیں ہوتے. تو مومن اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں، کافروں کا عمل مومنوں کے عمل سے مختلف ہوتا ہے. اور لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، فوز عظیم کے لیے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اس دنیا میں انسانوں نے اپنے عمل سے کامیابی کا راستہ طے کرنا ہے. اگر وہ یہ راستہ طے کر لیتے ہیں تو بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور یہ بات فتح الباری میں کہی گئی ہے، جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، شرح فتح الباری، شرح صحیح البخاری، جس کا نام فتح الباری ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے. آگے حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے. حدثنا احمد بن یونس و موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل الأفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور، ہم سے بیان کیا احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے، کہا دونوں نے ہم سے بیان کیا، ابراہیم بن سعد نے کہا، ہم سے بیان کیا ابو شہاب نے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا پھر کون سا عمل، یعنی کون سا عمل افضل ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کہا پھر کون سا، فرمایا وہ حج جو مبرور ہو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق حج کے ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث میں دراصل دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، جنت ایمان کے مطابق عمل کرنے سے ملے گی، یعنی جتنا ایمان ہوگا انسان اتنا عمل کرے گا اور جیسے اس کے درجات بلند ہوں گے اس کو ویسے ہی جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا، اور تیسری بات ایمان کے مطابق عمل نہ کرنے کی صورت میں جواب دہی ہوگی، یعنی ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور ابن مسعود کی روایت ہے اور یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل اسلام کس کا ہے، کہیں پر ہم پڑھتے ہیں کہ حج کا ذکر چھوڑ کر غلام آزاد کرنے کی بات ہے، کہیں غلام آزاد کرنے کی بجائے حج کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ پوچھا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تب آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہیں حج مبرور کا ذکر ہے، کہیں غلام آزاد کرنے کا، کہیں دوسروں کو ایذا دینے سے بچنے کا، کہ یہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا حدیث میں اختلاف ہے کہ ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل افضل ہے اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل افضل ہے، تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ اے ٹائم نہیں کہی تھی، بلکہ جیسے جیسے حالات آتے جاتے تھے اس وقت اس حساب سے آپ کی تربیت اور تزکیہ ہوا کرتا تھا۔ جب بالکل اسلام شروع کا دور تھا، بالکل بگننگ اسٹیج تھی، اس وقت تو لوگوں کو دراصل عبادات پر اور ان ساری چیزوں پر ابھارنا تھا، اس لیے ان سے ان کے لیول کی بات کی گئی، اور وہ بھی اسلام ہی میں داخل ہے، یعنی اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ اور جب دیکھا کہ اچھے لوگوں کا اخلاق اچھا ہو گیا، ایمان میں پختہ ہو گئے، تو اب اگر وہ سوال کرتے تو پھر ان کو جہاد کی بات آپ نے بتائی کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، جہاد۔ اگر جو بالکل نئے لوگ تھے ان سے اگر وہ اگر پوچھتے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ حج مبرور، یا اسی طرح کا کچھ اور کہ افشوا السلام بینہم، کہ آپس میں خوب سلام کا رواج دو۔ اور جو حق کے مومن ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کی دعوت کا جواب دینا، یعنی اس کی دعوت اگر اس نے کی ہے تو اس کو قبول کیا جائے، اور اس کی چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا۔ تو یہ جو مسلمانوں کے حقوق ہے، تو یہی چیز ہے کہ بعض وقت کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، کبھی عبادات کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور کبھی جہاد کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ دیکھا جائے تو کہیں پر اگر یہ بات لکھی ہے کہ سب سے اچھا افضل اسلام کون سا ہے، تو آپ نے جواب میں کہا کہ حج۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کمپیئر کریں حج اور جہاد کو، تو حج میں کس کو فائدے پہنچتے اور جہاد میں کس کو فائدے پہنچتے، آپ بتائیں، آپ ہی خود فیصلہ کریں۔ حج چونکہ ذاتی عبادت ہے نا، تو اس سے انسان کو خود کو فائدہ پہنچے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا اگر حج حج مبرور ہو تو، انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جہاد میں جاتا ہے، تو جہاد سے کس کو فائدہ ہوگا، پوری امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا، تو یہ ایک بڑا کاز ہے نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا، تو کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی پہلے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد حج مبرور کہا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جہاد کی کتنی اہمیت ہے، اور وہی والی بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو فائدہ ہو رہا ہے، اس بنا پر یہاں پر جہاد کو افضل قرار دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے عمل ہے، اور عمل سے ہی پھر جنت ہے۔ جیسے کہ ایمان دراصل کیا ہے، یقین کا نام ہے نا، جیسے ہم کو معلوم ہے کوئی ہمیں خبر دیتا ہے کہ اچھا آگ جلاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے، یقین کریں گے نا، ہم کو معلوم ہے چولہا چل رہا ہے، ہم اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ کیوں نہیں ڈالتے، کیونکہ ہم کو یقین ہے، یہ خبر کا ایسا یقین ہے ہم کو کہ اگر کوئی فورس بھی کرے تب بھی ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم کہ آگ ہاتھ جلا دے گی ہمارا۔ تو بس اللہ کی ذات پر، قیامت پر، روز آخر پر، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ہمیں ویسا ہی یقین ہو، تو آج اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم پھر وہ جہنم سے بچنے والے کام کیوں نہیں کرتے؟ ایمان پختہ ہوگا تو خود بخود گناہوں سے بچیں گے، لہٰذا ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں تو عمل خود بخود آتا چلا جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو بیسیکلی ایمان سے آغاز ہوتا ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اصل چیز عمل صالح ہے اور عمل صالح کی اصل خالص نیت ہے. نیت پختہ ہوگی خالص ہوگی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور یہ ساری چیزیں آئیں گی کیسے, ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ علم سے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ علم آ رہا ہے نا ہم کو. الحمدللہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ہماری, اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قیمتی الفاظ, وہ موتی جو بکھرے ہوئے تھے, آج ہمارے سامنے لا کر ڈال دیے کہ ہم ان موتیوں کو چن رہے ہیں اور اپنا دامن بھر رہے ہیں. اور امید ہے کہ جب ہم یہ موتیوں سے اپنا دامن بھر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی ہم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ تھے, قیمتی موتی تھے جو آپ کے صحابہ کرام نے محفوظ کیے اور ہم تک پہنچے. تو یہ علم کی باتیں ہیں, اور علم سے پھر عمل آتا ہے, عمل سے انسان کو پھر جنت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر ایمان کامل ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کیا جائے, صرف لگی بندی حد تک نہیں. آگے دیکھیے باب 19 حدیث نمبر 26. بابن اذا لم یکن الاسلام علی حقیقتہ. باب, کبھی اسلام سے اس کے حقیقی یعنی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ ظاہری تابعداری یا جان کے ڈر سے مان لینا ہوتا ہے. وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على حقيقته فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام. جسے اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا, گنوار لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. لیکن اسلام جب اپنے حقیقی معنی یعنی شرعی معنی میں ہوگا تو وہ اسلام ہوگا, جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے. اور اس آیت میں مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا دین اسلام, یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام. حدثنا ابو الیمان قال شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد ابن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رحتا وسعد جالس فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا اعجبهم الی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک ان فلان فواللہ انی لا اراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منه فأطل مقالتي فقلت ما لك أن فلان فوالله لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فأطل مقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي رجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر ابن اخی الزہری عن الزہری. ہم سے بیان کہ ابو الیمان حکم بن نافع نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے. انہوں نے زہری سے کہا مجھ کو خبر دی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے. انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو چھوڑ دیا اور وہ ان سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا, قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلم. پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا. پھر اس کا حال جو میں جانتا تھا اس نے زور کیا کہ میں دوبارہ عرض کروں. میں نے عرض کیا آپ نے فلاں شخص کو کیوں چھوڑ دیا, قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم. پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا. پھر جو حال میں اس کا جانتا تھا اس نے زور کیا. میں نے تیسری بار وہی عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی وہی بات فرمائی کہ وہ مسلم ہے. اس کے بعد یہ فرمایا اے سعد, میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں اور دوسرے شخص کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں. مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہیں اللہ اس کو اوندھا دوزخ میں نہ دھکیل دے. اس حدیث کو یونس اور صالح اور معمر اور زہری کے بھتیجے نے زہری سے روایت کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ باب اس کتاب کے تحت کیوں لایا گیا، کتاب ایمان کے تحت. اس حدیث کو مزید دلیل سے ثابت کرنے کے لیے امام بخاری یہاں پر قرآن کی آیت لائے ہیں، جیسے کہ سورہ حجرات میں عربیوں نے کہا تھا کہ کہو کہ ہم ایمان لائے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، قالت العرب آمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عربیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ابھی تم نے صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم نے ابھی اپنے عمل سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، کوئی گواہی نہیں دی کہ ہاں واقعی میں تم اسلام کے سچے دعوے دار ہو. کیونکہ ایمان عمل سے گواہی چاہتا ہے کہ انسان اپنا عمل کر کے دکھائے کہ ہاں واقعی میں میں ایماندار ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کا عمل یہ بات شو کرتا ہے. تو اسی لیے قرآن کی یہ آیت یہاں پر لائی گئی کہ عربیوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا تو کہا گیا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، جب تم عمل سے ثبوت پیش کر دو گے تو تم بھی حقیقی مومن کہلاؤ گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راوی ابو الیمان، شعیب، شہاب زہری اور سعد بن ابی وقاص ہیں. تب حدیث کے جو اہم نقاط ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور گہرا تعلق اس کا باب سے ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ دیا اور یہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں سعد بن ابی وقاص، اور کچھ لوگوں کو آپ نے عطیہ نہیں دیا، چھوڑ دیا. ان میں سے ایک آدمی تھا جو مجھے زیادہ بھلا محسوس ہوا، یعنی مجھے لگا کہ یہ آدمی زیادہ اچھا ہے، زیادہ ایمان والا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو دینا چاہیے تھا. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو مومن دیکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یا مسلمان. پھر میں خاموش رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھ پر یہی بات غالب آ گئی. میں نے کہا آپ کے لیے کیا ہے کہ فلاں شخص کو دینے سے، یعنی ایک شخص ہے جو اچھا ہے، مومن ہے، اس کو آپ نے عطیہ نہیں دیا، اس کو آپ نے کوئی گفٹ نہیں دیا، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو عطیہ دیا. پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، سعد بن ابی وقاص نے، کہ میں اسے، میں نے تیسری بار بھی یہ بات کی، یعنی غلبہ کیا مجھ پر اس بات نے، تو میں نے تیسری بار بھی یہی بات کی. تو جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسے زیادہ اچھا پاتا ہوں، یعنی میں جس شخص کو کچھ دیتا ہوں اور دوسرے کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں، یعنی جس کو دیا ہے اس بنا پر دیا ہے کہ کہیں اس کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت ابھی وہ صرف اسلام قبول کیا تھا اس نے، اس کو جو چیز درکار تھی، جو اس کو چاہیے تھا، اگر اس کو وہ چیز نہ دی جاتی تو ہو سکتا وہ ایمان میں ڈاواں ڈول ہو جاتا، یا ہو سکتا ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا. تو اس بنا پر اس کو وہ چیز دی گئی، اور دوسرے شخص کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر نہ دوں گا تب بھی اس کا ایمان برقرار رہے گا، اس بنا پر میں اسے نہیں دیتا. اور جو آخری کا جملہ ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو آندھا دوزخ میں نہ دھکیل دے، یعنی ایک ایسا شخص جو کہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائے، اور اسلام سے پھرنے کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں چلا جائے، اس بنا پر میں اس کو اس وقت دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت غزوہ حنین میں مکہ کے وہ لوگ جو کہ ابھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے حنین میں، جب حنین میں مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور وادی کی وادی بھری پڑی تھی جانوروں سے، اور وہ لوگ آ کر تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اس میں سے دو، تو آپ نے کسی کو بیک وقت 100 اونٹ دے دیے، بکریوں کی بکریاں دے دیں، یعنی پوری وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے، وہ سب کی سب دے دی. تو یہ لوگ جا کر کہنے لگے کہ محمد تو ایسا دیتے ہیں گویا کہ انہیں فقر کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، بھر بھر کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا لوگوں کا، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام و اذا فقہوا، کہ تمہارے جو وہ معزز آدمی جو کہ زمانے جاہلیت میں بہتر تھے، وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، یعنی ان کو اعزاز وہی دیا جائے گا، معزز رہیں گے وہ لوگ جبکہ وہ سمجھ لیں. تو ابھی جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، تو تم ان کو اسلام تو قبول کرنے دو، پھر ان کو تھوڑا سا ان کے حساب سے تم ٹریٹ کرو، اور پھر خود بخود وہ جب ثبوت دینے لگیں گے اور ایمان پختہ ہو جائے گا تو خود بخود وہ مومن بن جائیں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، جب یہ آتے ہیں مدینہ تو اللہ کے رسول نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی انہیں کسی ایک فوج کا کمانڈر بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرمی بھیج رہے تھے, آپ نے اس کا کمانڈر ان کو بنا دیا. اب دیکھیں نا کہ دو فائدے ہوئے اس سے. ایک طرح تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی معزز اور بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے, ان کی دلجوئی ہو گئی کہ ان کو ان کے حساب سے ایک طرح سے اللہ کے رسول نے ذمہ داری دے دی کہ کمانڈر بنا دیا ان کو. دوسرا ان کا اسلام سے وفاداری کا ثبوت بھی مل گیا, کیونکہ جنگ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک آرمی کا ان کو ہیڈ بنایا گیا, کمانڈر بنایا گیا, تو ان کو خود بھی لڑنا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر انکریج کرنا تھا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ دونوں فائدے ہوئے. اسی طرح سے آئندہ جو نئے مسلمان افراد, ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ایک لاح عمل دے دیا مسلمانوں کو کہ نئے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. آئندہ پھر یہ جو جتنے لوگ تھے جو معزز تھے ان کا مسلم معاشرے میں کیا رول ہوگا وہ واضح ہو گیا. جیسے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک لیڈنگ پرسنالٹی کے مالک تھے وہ. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے فوراً بعد ہی اللہ کے رسول نے ان کو بھی کمانڈر بنا دیا. اور پھر ہر جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کمانڈر رہا کرتے تھے اور ہر جنگ مسلمان جیتتے تھے. اس کی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس عہدے سے ہٹا بھی دیا تھا کہ کہیں مسلمانوں کا یقین خالد بن ولید پر نہ چلا جائے اللہ کی بجائے. تو بہرحال ابو سفیان کو آپ دیکھ لیں, جب ابو سفیان جو کہ اسلام کا کٹر دشمن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ہر جگہ دشمنی پر دی, لیکن جیسے ہی ابو سفیان نے اسلام قبول کیا انہیں اتنا زیادہ انعام اور اکرام سے اور عزت سے نوازا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ان کے گھر کو وہ جگہ قرار دیا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں امان لے لے, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان دی گئی. اتنا بڑا آنر دیا گیا, کیونکہ ان کو یہ آنر شروع میں پسند تھا, لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ ابو سفیان نے جنگ میں کس طرح سے ایمانداری کا ثبوت دیا کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اللہ کی راہ میں. تو پہلے شروع میں ایکچولی دیکھا جائے تو ہمیں نہیں لگتا ہے, کیونکہ ایک شخص بہت بڑی قربانیاں دے کر آیا ہوتا ہے, جو اس کا پرانا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ظاہر سی بات اس کا اسٹیٹس سب کچھ چلا گیا. تو اگر آپ اس کو وہ اسٹیٹس دے دیتے ہیں تو ایک طرح سے پھر وہ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیتا ہے اور اس کو اس کی وہ عزت بھی ملتی ہے الحمدللہ باقی رہتی ہے. تو بظاہر ہم سمجھ جاتے کہ نہیں فلاں شخص کو کیوں دیا اللہ کے رسول نے, فلاں کو کیوں نہ دیا, یہ تو ایمان میں زیادہ اچھا ہے, ان کو دینا چاہیے تھا مال غنیمت یا عطیات یا تحفے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جسے میں اچھا سمجھتا ہوں اسے نہیں دیتا ہوں, اور جس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے دور چلا جائے, لہٰذا میں اسے دیتا ہوں تاکہ پھر وہ اسلام پر ٹکا رہے, بعد میں خود بخود اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ بعض احادیث ایسی ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ نہیں سمجھ میں آ سکتی, جس کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. تو بخاری کی بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس حدیث کو کتاب الایمان میں اسی لیے لایا گیا ہے کہ ایک شخص جو کہ کہتا ہے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو ایکچولی وہ مسلمان نہیں ہوتا, مومن نہیں ہوتا. ابھی صرف اس نے اسلام کا دعویٰ کیا, مسلم ہے وہ, ابھی مومن نہیں بنا ہے. مومن کب بنے گا؟ جب وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرے گا, جب وہ اسلام کے لیے قربانی دے کر دکھائے گا, تب اس کا ایمان قابل قبول ہوگا یا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. تو یہ حدیث اسی لیے کتاب الایمان کے انڈر لائی گئی ہے کہ انسان کو صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل سے ثبوت بھی پیش کرنا ہے. پھر ایک اور اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نئے اسلام قبول کرنے والوں کو اسلام کے لیے مضبوط کرتے تھے تاکہ اسلام کی طرف سے وہ برگشتہ نہ ہو جائے, دور نہ چلے جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل جو نئے آنے والوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے, ان کو اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتے تھے, ان کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے تھے. کہ یہاں پر جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ایک خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ایک شخص زیادہ اچھا ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا, تو آپ سے سم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ نہیں ایمان میں نہیں بلکہ اسلام میں, یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ کیوں میں نے نہیں دیا, تو تم جو ایمان کا کہتے ہو, ابھی ایمان کا ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش نہ کر دے. یعنی نئے اسلام لانے والوں کا وہ ظاہری معاملہ ہے, دل کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ جو میں دے رہا ہوں ان کو کچھ عطیات, تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ مضبوط ہوں ایمان میں. تو آپ نے اسلام قبول کرنے والوں کو کس طرح اسلام کی طرف مضبوط کیا, ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نفس شناس تھے، انسانی صلاحیتوں کو سمجھتے تھے اور اسی لیے ان سے وہی کام لیتے تھے آپ برابر، اور یہی آپ کی دعوت کی کامیابی تھی اس میں. اور ایمان میں کمی اسلام سے دوری کا سبب بھی بن جاتی ہے، یعنی اگر جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اسلام سے پھیرنا انسان کو جہنم میں گرا دیتا ہے منہ کے بل اوندھے. تو اللہ کے رسول دیکھا جائے تو ایک شخص کو جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ اسلام میں ان کو مضبوط کرتے تاکہ ان کا ایمان بڑھے، وہ اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دیں تاکہ پھر وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہوں. اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان سے ثبوت دینے والے بنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں، اور ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.